بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے ملک میں بھی اور شاید ساری امت مسلمہ بہت افسردہ اور مرجھائی ہوئی ہے. خود ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں. مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جس میں لوگوں کے لیے اپنے بھوک کا سامان بھی جمع کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہمارے ملک کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ پہلے دن سے مقروض ہوتا ہے. اور قرضے بھی کن کے؟ ان کے جنہیں ہمارا وجود ہی ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. ملک کے سیاسی حالات بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. لوگ اپنے اپنے مسائل سے دوچار ہیں، اور اسی دوران فلسطین میں اسرائیل کے 75 سالہ مظالم کے جواب میں حماس کے مجاہدین کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جہاد کا علم اٹھایا ہے. 75 سال سے یہ اسرائیل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا فلسطینی مسلمانوں کے اوپر. جس طرح ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، جس طرح ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، جس طرح ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، جس طرح ان کے روزگار کے تمام مواقع چھین لیے گئے، اور پھر جس طرح وقفے وقفے سے ان کا قتل عام شروع کیا ہوا تھا، 75 سال اس کو گزر گئے. اور اب حماس کے مجاہدین نے پہلی بار صحیح معنی میں جہاد کا پرچم بلند کیا. جب انہوں نے اپنی حریت اور آزادی کے لیے یہ کام شروع کیا تو عالم کفر کی تقریباً ساری طاقتیں ان کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئی، جن میں سب سے بڑا چودھری امریکہ، وہ ان کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو ہر طرح کی امداد پہنچا رہا ہے، مالی بھی، دفاعی بھی، اسلحہ سے بھی. دوسری طرف بمباری سے غزہ اور بعض دوسرے مقامات پر پرامن شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے. اس میں عالمی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انسانی حقوق کے یہ علم بردار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس پر خاموش ہیں، بلکہ ان کی مدد کر رہے ہیں. اور دوسری طرف مسلمان حکومتوں اور ریاستوں کا حال یہ ہے کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک 55-54 مسلمان حکومتیں لاچار بنی ہوئی ہیں، اور مجاہدین کی مدد کرنے سے قاصر ہیں. یہ سارے حالات جب بندہ سنتا ہے، جس کے دل میں ذرا بھی ایمان کی چنگاری ہو تو اسے افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اور اس سے مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں کہ یہ حماس کب تک امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کی زبردست طاقتوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ نہ اس کے پاس طیارے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی فضائی طاقت ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کے ٹینک ہیں جیسے کہ اسرائیل کے پاس ہیں. تو ایسی حالت میں یہ کب تک مقابلہ کر سکیں گے؟ اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا اور یہ تن تنہا مقابلہ کر رہے ہیں اتنی بڑی طاقتوں کا، تو بعض اوقات دل میں کچھ مایوسی پیدا ہونے لگتی. اس مایوسی سے صدمہ ہوتا ہے. تو میں اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدمہ تو بے شک ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے، لیکن مایوسی ہمارے دین میں کفر ہے. مایوسی کسی بھی معاملے میں یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے. مسلمانوں پر بڑے بڑے سخت وقت آئے ہیں، ایک مرتبہ نہیں تاریخ میں بے شمار مرتبہ بڑے سخت وقت آئے ہیں، اور اس زمانے میں آئے ہیں جبکہ مسلمان انبیاء کرام کی قیادت میں تھے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں یہ کیفیت ہوئی کہ ان کے اوپر بڑے سخت وقت آئے، وزلزلوا اور مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر بڑے بہت کڑے وقت آئے اور ان کو جھنجھوڑ ڈالا گیا ان مصیبتوں کی وجہ سے جو ان کو پہنچی، جو کڑے وقت ان پر آئے ان کی وجہ سے انہیں جھنجھوڑ ڈالا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ، یہاں تک کہ جو پیغمبر ہے، جو سب کا حوصلہ بندھانے والا ہے، وہ بھی اور مومنین بھی بے ساختہ یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آپ تصور کیجئے کہ رسول سے زیادہ کوئی انسان استقامت کا پیکر نہیں ہو سکتا, رسول سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہو سکتا, رسول سے زیادہ کوئی ہمت والا نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل کے ایک رسول کا ذکر ہے. حضرت بہت سے مفسرین نے کہا حضرت شعیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسی صورتحال پیش آئی تھی, تو رسول بھی یہ بے ساختہ یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی چاروں طرف سے اندھیریوں کا غلبہ تھا, چاروں طرف سے ظلمتیں تھیں, چاروں طرف سے مصائب تھے, چاروں طرف آلام تھے, اور جھنجھوڑ ڈالا گیا. تین لفظ استعمال کیا قرآن نے, مستدم الباسا والضراء والزلزل. ان کو کیا پہنچا؟ باسا یعنی باسا بعض اوقات جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان کو جنگ کا مقابلہ کرنا پڑا دشمن سے. وہ ذرا, اور ان کو تنگی پیش آئی, معاشی تنگی, یعنی کھانے کو روٹی نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے مثلا. تو یہ حالات پیش آئے, جنگ ان کے سامنے, فاقہ کشی ان کے سامنے, وزلزلو, اور ان تمام مصائب کی وجہ سے ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا, جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا. اس درجہ جھنجھوڑا گیا اللہ تعالی کی طرف سے کہ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اس سے پہلے قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جنت اتنی سستی ہے کہ بس گھر بیٹھے مل جائے گی, بلکہ اس جنت کے حصول کے لیے بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اور جھنجھوڑ ڈالا جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کی مدد کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. جواب میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر واقعتاً تم ہمارے احکام پر عمل کرتے رہے تو اللہ کی مدد قریب ہے. چاہے بھی تمہیں دور نظر آ رہی ہو, لیکن جب تم ہمارے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان مصائب کو صبر و استقامت کے ساتھ جھیلو گے اور ہماری طرف رجوع کرو گے تو یہ نصر, یہ مدد قریب ہے, دور نہیں ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوہ احزاب کا موقع پیش آیا, سارے قبائل عرب مل کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے, اس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر, کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آنے لگے. وہاں پر بھی رب العالمین نے ان کو زلزلے میں ڈال دیا گیا, ان کو جھنجھوڑ ڈالا گیا, کلیجے منہ کو آ گئے. اور وتظنون باللہ الظنون, اور تم طرح طرح کے گمان تمہارے دل میں آنے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا ہماری نصرت کا, ہم تو پٹ رہے ہیں یہاں, یا ہمیں ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو زلزلو, زلزالن شدیدہ, ان کو سخت جھٹکا دیا گیا, یہاں تک کہ منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہ اللہ اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ دھوکہ تھے. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑے رہے, استقامت کے ساتھ کھڑے رہے, تو آخر میں بالاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی, اور اس طرح آئی کہ پورے کے پورے قبائل کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس وقت آتے ہیں, کڑے وقت آتے ہیں, لیکن اگر آدمی مایوس نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر بالآخر نصرت آتی ہے. ہاں اگر آدمی کے دل میں ایسے موقع پر اپنی اصلاح کا خیال نہ آئے اور بس وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے تو یہ خطرناک علامت ہے, اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوسی کا درس نہیں دیا, کیسی بھی حالت ہو ایک مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. موجودہ حالات ہی میں دیکھ لو کہ امریکہ سپر پاور اور اس کے پاس دنیا جہان کے خزانے, اس کے پاس جدید ترین اسلحہ آلات, بحری بری فضائی ہر طرح کی طاقت, لیکن ذرا ماضی پر نظر ڈال کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں کہاں ذلیل کیا. یہ ہمیشہ کیونکہ دنیا کے اوپر یہ اپنی چودراہٹ جمانا چاہتا ہے, لہذا یہ بار بار مختلف جنگوں میں گھستا ہے. ہمارے جب بچپن کا زمانہ تھا تو کوریا کی جنگ ہو رہی تھی, کوریا پر اس نے حملہ کیا ہوا تھا. اب کوریا بیچارہ چھوٹا سا ملک تھا اور امریکہ اس کے معاملے میں بڑی زبردست طاقت تھی. یہ اپنے پاس بڑے آلات لے کر گئے تھے اور بڑے ساز و سامان لے کر گئے تھے. کئی سال تک جنگ جاری رہی, آخر میں وہاں سے نامراد ہو کر واپس لوٹے. کوریا جیسے ملک نے اس کو جگہ دے دی. پر جب ہم کچھ جوانی کا زمانہ آیا تو ماشاءاللہ امریکہ صاحب جو ہم ویتنام میں لڑ رہے تھے, ویتنام میں جا کر گھس کے وہاں کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہے تھے. ویتنام کے لوگ کوئی بہت ہی بڑی طاقت نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے استقامت کا مظاہرہ کیا اور ایسی ان کی پٹائی لگائی کہ وہاں سے ان کو واپس دوڑ کے آنا پڑا. یہاں تک کہ جو پچھلا ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا, تو وہ اس نے ویتنام کا دورہ کیا تو ویتنام میں جن لوگوں کو مارا تھا, ویتنام کے جن لوگوں کو مارا تھا ان کا قبرستان تھا, اس قبرستان پہ جا کر ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا, ان کو سلامی پیش کی جن کو خود مارا. تو وہاں سے اس طرح یہ ذلیل ہو کے نکلا. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے, آپ کے آنکھوں نے دیکھی ہے. بھائی کہاں یہ درویش لوگ جن کے پاس کوئی آلات نہیں, جن کے پاس کوئی طیارے نہیں, جن کے پاس کوئی بحری طاقت نہیں, کوئی بری طاقت نہیں, کوئی فضائی طاقت نہیں, اور امریکہ نے اپنے ساتھ ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی ملایا ناٹا کی افواج, جس میں 50 سے زیادہ ریاستوں کی فوج شامل تھی. وہ افغانستان پر بمباری کرتی رہی, اسی طرح جیسے آج اسرائیل غزہ پہ کر رہا ہے. اس نے بھی وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا, شہریوں پر بم برسائے گئے, شہریوں کو تباہ کیا گیا, عبادت گاہوں کو تباہ کیا گیا, عورتوں بچوں کو مارا گیا, سب کچھ ہوا. لیکن الحمدللہ طالبان نے استقامت کا مظاہرہ کیا, 20 سال جنگ لڑنے کے بعد آخر میں وہ ہزیمت اٹھا کر واپس جانے پر مجبور ہوا. 3 مثالیں ہمارے سامنے امریکہ کی. تو یہ اس کا تو انجام ہر جگہ یہ ہوا ہے, تو کچھ بعید نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل دیں, سمجھ دیں, صحیح طریقہ کار اختیار کریں, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہاں سے بھی یہ ذلیل ہو کر نکلے. اور اسرائیل جو ایک ناسور اس نے قائم کیا ہے عالم اسلام کے درمیان, اس ناسور کو اللہ تعالیٰ نے شاید ختم کرنے کا ارادہ فرما لیا, لیکن اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے, اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے, اس کے لیے اپنے دل سے مایوسی دور کرنے کی ضرورت ہے. مایوسی کے بجائے روشن پہلو دیکھو. روشن پہلو یہ کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر لڑ رہے ہیں. جو لڑ رہے ہیں وہ کسی ظلم کی وجہ سے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ مظلومیت کو ختم کرنے کے لیے, ظالم کو انتقام سے انتقام لینے کے لیے لڑ رہے ہیں. پھر وہ لوگ ایسے ہیں کہ بہت سے ان میں حفاظ قرآن ہیں, بہت سے ان میں تہجد گزار ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سب کی پر بڑی ہے. امریکہ کتنا بھی سپر پاور ہو جائے, خدائی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, خدائی صرف ایک ہی ذات کی ہے, خدائی اس کے ہاتھ میں نہیں آ گئی ان طاقتوں کی وجہ سے. لہذا اگر صبر و استقامت کے ساتھ ہم اپنے فرائض ادا کرتے رہیں تو کچھ بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے کچھ دیر لگ جائے. افغانستان میں 20 سال لگ گئے تھے, یہاں کچھ کتنی دیر لگے اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اللہ ان نصر اللہ قریب, اللہ کی طرف سے نصر کا وعدہ قریب ہے. بس ہونا کیا چاہیے وہ یہ کہ مایوسی کو دل سے ہٹاؤ. مایوسی چاہے اپنے ملک کے بارے میں ہو, چاہے عالم اسلام کے بارے میں ہو, چاہے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں ہو, مایوسی کے خیالات سے اپنے آپ کو پاک کرو. کیوں پاک کرو؟ اس لیے کہ میرا پروردگار یہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیا مطلب؟ گناہوں میں مبتلا رہے ہیں اور بدعملی میں مبتلا رہے ہیں, اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے رہے ہیں, ساری زندگی چاہے اس میں گزاری ہو, بدعملیوں میں گزاری ہو, لیکن تم نا امید اور مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے تمہاری ایک توبہ کے عوض. ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کتنے کھلے ہوئے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لو, گناہوں سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لیکن آگے اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. مایوس تو ہو نہیں لیکن دو کام کر لو, انیبو الی ربکم, اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو, اس سے لو لگاؤ, اس کے سے مدد مانگو, اس سے اپنا رشتہ استوار کرو اور اس سے براہ راست رابطہ کر کے بتاؤ کہ یا اللہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں, مجھے اس سے نکال لے. انیبو الی ربکم, اپنے پروردگار سے رجوع کرو. اور یہاں پر انیبو الی اللہ نہیں فرمایا, انیبو الی ربکم, اپنی صفت بیان فرمائی کہ ارے تم, ہم تمہارے پروردگار ہیں, تمہیں پیدا ہم نے کیا, تمہیں ہم نے پالا پوسا, تمہیں پرورش ہم نے کی, لہذا تمہاری مشکلات کو دور بھی ہم ہی کر سکتے ہیں. انیبو الی ربکم, جیسے اگر کوئی بچہ ہوتا ہے جب اس کو کوئی دوسرا نقصان پہنچاتا ہے وہ جا کر اپنے ماں باپ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے, ان سے جا کے گلے لگتا ہے کہ بھائی, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن میرا میرے ماں باپ سے زیادہ قوی ہو, لیکن وہ سمجھتا ہے میرا مل جاؤ ماں باپ, میرا ماں ہے, میری باپ میرا باپ ہے, کیونکہ یہ میری پرورش کر رہا ہے. تو وہ پرورش تو ایک عارضی طور کی کر رہے ہیں ماں باپ. ارے جو پروردگار ہے ساری کائنات کا, تمہارا پروردگار ہے, تمہیں پالا اس نے, تمہیں پوسا اس نے, تمہیں پیدا اس نے کیا, اس کی طرف رجوع کرو. انیبو الی ربکم, ایک تو یہ بات فرمائی کہ رجوع کرو, دوسرے کیا, واسلمو لہو, اور اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو. اس کے آگے جھکانے کے کیا معنی, کہ اس نے جو حکم بھی دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرو بے چونو چرا. یہ لفظ جو ہے نا قرآن کریم میں اسلام کا جو لفظ آتا ہے ایمان کے علاوہ اسلام, اس کے معنی ہے اللہ تعالی کی مکمل اطاعت, مکمل فرما برداری, یہ معنی ہے اصلی اسلام کے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اسلم, یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو, یعنی اللہ کے تابع فرمان بن جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا, یعنی سارے آپ کے احکام کا تابع بن گیا. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو پوچھا نہیں کہ میرے بیٹے کا کیا جرم ہے اور میں کیوں قتل کروں اس کو, نابالغ بچہ ہے, مرادوں سے مانگا ہوا ہے, دعائیں مانگ کر آپ حاصل ہوا ہے, کیوں قتل کروں اس کو, کیوں کا سوال نہیں, بلکہ لٹا دیا بیٹے کو, اوندھا منہ کر کے لٹا دیا. اس کو قرآن کہتا ہے فلما اسلما, جب دونوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے آگے, یعنی تابع فرمان بن گئے مکمل طور پر, تو پھر ہم نے اپنے قدرت کا معجزہ دکھایا. تو اللہ تعالی ہم سے جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ مایوس نہ ہو, وہاں مایوس نہ ہونے کے بعد کیا کرو وہ بھی بتا رہے ہیں. انیبو, اللہ سے رشتہ جوڑو, اس سے دعائیں کرو, اس سے مانگو, اور دوسرا کام اسلمو, اپنے آپ کو حوالے کر دو اللہ کے, یعنی اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا شروع کر دو. آج ان حالات میں یہی دو کام ہمارے لیے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں, انیبو الی ربکم و اسلمو لہ. انیبو کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ یا اللہ اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں, ہم اپنے ملک کے اندر بھی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, ملک سے باہر بھی, اور کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں فلسطین میں, فلسطینی میں کیا اور بھی بہت سے ممالک, برما کے مسلمان مصیبت میں, برما کی حکومت ان پر ظلم ڈھا رہی ہے, بہت سے جگہوں پر لیبیا کے اندر ایسے مسائل ہیں, مصر میں ہیں. تو اے اللہ ہم ان مصیبتوں میں گھر گئے ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے بچا لے, ہمیں مایوسی سے بھی بچا لے, مایوس ہونے کے بجائے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے رضا کے مطابق. انیبو الی ربکم, اور دوسرا اسلمو لہو, اس کے آگے اپنے آپ کو مکمل جھکا کر اس کے تابع فرمان بن جاؤ. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لو, کہاں تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور کس جگہ تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہو. جہاں کر رہے ہو اس سے تائب ہو کر فوراً اس کو چھوڑ دو, یہ ہے معنی اسلمو لہو. اس میں خاص طور پر جو میں متوجہ کرتا ہوں بار بار کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی حرام خوری ہے, حرام منہ کو لگ گیا ہے, رشوت کا بازار گرم ہے. کسی دفتر میں جاؤ کوئی کام کرانا چاہو تو لوگ حرام کا منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی حیا نہیں رہی, کوئی پردہ نہیں رہا. پہلے تو کچھ پردے میں رکھ کے بات کی جاتی تھی, اب کھلم کھلا سودا ہوتا ہے, رشوت ستانی کا بازار گرم ہے. کوئی کام کرانے جاؤ اس کا ریٹ مقرر ہے کہ وہ پہلے سرکاری افسر کے جیب میں جائے گا, حکومت کو جتنا پہنچے گا وہ پہنچے یا نہ پہنچے, لیکن سرکاری افسر کے جیب میں رشوت جائے گی ضرور, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. یہ حرام خوری جو ہمارے معاشرے کا ایک نشان بن گئی ہے, یہ وہ چیز ہے جو دعاؤں کی قبولیت سے روکتی ہے. حدیث میں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا غریب جیسا, یعنی پریشان حال, گردآلود اس کا چہرہ اور سر کے بال اس کے پراگندا, یعنی عاجزی کی ایک تصویر, اور پکارتا ہے یا رب, یعنی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا ایک کام کر دے. حالانکہ اس ماکلو حرام, کھانا اس کا حرام ہے, ملبسو حرام, لباس اس کا حرام ہے, مشربو حرام, پینا اس کا حرام ہے, یعنی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ سارے حرام ہیں, رشوت سے, سود سے, جوئے سے, کسی کا دھوکہ دے کر مال کھانے سے کی وجہ سے اس کے سارے آمدنی کے ذرائع حرام ہیں, لہذا جو لقمہ وہ کھا رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے, جو پانی پی رہا ہے وہ بھی حرام پی رہا ہے, جو لباس پہنے ہوئے وہ حرام کا لباس ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَا, ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ جو ذہن میں آج باتیں آتی ہیں نا کہ ہم تو بھائی دعائیں بہت کرتے ہیں, کب سے کر رہے ہیں حالات کو درست کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا حالات درست کر دے, مگر نہیں ہو رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ حرام خوری اس معاشرے کا شعار بن گئی ہے. حرام خوری کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دیے گئے ہیں جو کبھی کسی کے تصور میں نہیں آئے تھے. آج جب بھی کوئی اعلان ہوتا ہے کہ جی یہ کام کر لو تو اتنے تم کما لو گے, بس یہ دیکھا کہ اتنی کمائی کا موقع ہے, لاؤ کود پڑو اس میں, یہ دیکھے بغیر کہ وہ طریقہ حلال بھی ہے کہ نہیں, وہ حرام تو نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی اسکیمیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ایسی اسکیمیں چل رہی ہیں کہ یہ کام کر لو اور بیٹھے بیٹھے لکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ, یہ اسکیمیں چل رہی ہیں. اور دیکھا بھائی ہاں اس سے اتنے پیسے مل رہے ہیں, کھٹ سے داخل ہو گئے اس میں, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. جوئے کے کاروبار کھلم کھلا ہو رہے ہیں اور اس میں لوگ مبتلا ہیں. سود کا کاروبار مختلف پھیلا ہوا ہے معاشرے کے اندر. تو یہ حرام خوری جب تک پوری طرح ختم نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ دعائیں بھی شاید اکارت جائیں. بہذا دو باتیں ہیں, انیبو لہو انیبو الیہ, کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے مانگو, لیکن ساتھ واسلمو لہو, اس کی اطاعت کے ساتھ مانگو, اللہ تبارک وتعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ, اس کے احکام کی پیروی کے ساتھ. جو لقمہ تمہارے پیٹ میں جائے یقین ہو کہ یہ میرا لقمہ حلال ہے, اس میں کی حرام کی آمیزش نہیں ہے. اگر مسلمان آج یہ بات کا عہد کر لیں اور حرام خوری کو ترک کر دیں, رشوت کو اپنے لیے سور کے گوشت سے زیادہ حرام سمجھیں, ناپاک سمجھیں, اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم بھی فرمائیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ مایوسی نہیں, مایوسی کا کوئی مسلمان کے پاس مایوسی کا کوئی دروازہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے امیدوں کے راستے کھولے ہوئے ہیں, لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے, مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کام بیکار ہو رہا ہے, فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ بیکار کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا, اور یہ جو طاقتیں ہیں یہ اسی طرح ذلیل ہوں گی جیسے انشاءاللہ افغانستان میں ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.